نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 27 پارے کا تیسرا رب شروع کریں گے لیکن ہم سورۃ الرحمن سے جو کہ رب سے تھوڑا پیچھے ہے ہم سورۃ کو ایک ساتھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ الرحمن بہت ہی خوبصورت سورۃ ہے. اللہ کا نام ہے, اصلی نام ہے. آپ کہہ لیجئے کہ الرحمن لفظ اللہ کا بدل ہے. جیسے کسی کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے نا, تو سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کہو یا رحمان کہو, سب اس کے خوبصورت نام ہے. غالباً سورۃ بنی اسرائیل ہے, چیک کیا جا سکتا ہے. اسی پہ یہ سورۃ ہے اور اس سورۃ کا مضمون بھی رحم والا ہے. شروع سے آخر تک اس پوری سورۃ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے سے آج اس دنیا میں بھی ہمیں کیا مل رہا ہے اور آخرت میں بھی. اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے, کچھ اس کو مکی کہتے ہیں کچھ مدنی کہتے ہیں. انداز دیکھیے تو مکی صورتوں والا ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوتی ہے اور تعلق باللہ کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال ہمارے لیے تو یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے. اس سورت میں ایک آیت فبیئی علی ربکما تکذبان 31 بار آئی ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ سورت پڑھی تو سب خاموشی سے سنتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے میں ویسا اچھا جواب نہیں سن پا رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا. تو پوچھا کہ وہ کیا جواب تھا, تو کہا کہ فبیئی علی ربکما تکذبان کے پیچھے جن کیا کہتے تھے, لا بشیء من نعمت ربنا نکذب, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسانوں سے سیکھتا ہے اس طرح جنوں سے بھی سیکھتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں نعمتوں کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے اور جنوں کی بات ہے تو سورت الاحقاف میں جہاں جنوں کا واقعہ آ گیا تو گویا کہ یہ پھر اس کے ہی ارد گرد کا واقعہ ہے. آئیے اس کو بڑے پیار بھرے دل سے سنیں. اس کا کوئی وظیفہ یا اس کو دلہن کے سر پہ پڑھنا یا اس کو شوگر کے لیے یا کینسر کے لیے پڑھنا, یہ کچھ مجھے تو کہیں نہیں ملا کتابوں میں. لیکن اصل یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب اس سورت کو آپ ایک سٹریچ میں سنتے ہیں تو واقعی دل پہ اثر ہوتا ہے. ہم نے ابھی چند دن پہلے یہ سورت ادھر سبل السلام میں کی اور سب رو رہے تھے. حالانکہ اتنی لائٹ ڈیلیکیٹ سی سورت ہے, خود بخود آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. صوتی حسن بہت اچھا ہے اس کا, اور اگر اس کے بیچ میں کچھ نہ بھی بولیں صرف اس کے ترجمے کو ایک سٹریچ میں لیتے جائیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس سورت کا آغاز قرآن سے اور علم کی رحمت سے ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی. اللہ اکبر. تو گویا کہ اس قرآن کا سب سے پہلا استاد اللہ سبحانہ تعالی. کچھ لوگ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کا مصنف ہے. نہیں, ہاں یہ ہے کہ بل ہوا کلام اللہ, کلام اللہ کا ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے, جو آیات کے مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوتے تھے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وحی مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب ہے, ایک ظاہری وحی ہے اور ایک باطنی. تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نازل ہوتا تھا اور آپ اپنی زبان مبارک سے اس کو دوسروں تک پہنچاتے تھے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یعنی رحمان نے اپنے رحمان ہونے کا ثبوت دے دیا کہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو بھٹکتا نہیں چھوڑا, اندھیروں میں نہیں چھوڑا. اس کے لیے لازم تھا, اس کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن بھیجنے کے بعد علم عطا کرے تاکہ انسان اچھے برے دونوں کا فرق سمجھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ہی ہادی ہوتا ہے. جب تک کسی کو راستہ نہ بتایا جائے تب تک اس سے جواب دہی نہیں کی جا سکتی. تو گویا کہ اللہ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے, حق اور باطل اچھے اور برے کا فرق اس دنیا میں سمجھایا جائے اور پھر بعد میں اس کے مطابق پکڑ کی جائے. دیکھیے کہ اللہ کی رحمت تو جہنم میں بھی ہے, کیونکہ اگر جہنم دنیا میں اس کا تذکرہ نہ کیا جاتا تو پھر لوگ ایک دم اپنے جرموں کی پاداش میں وہاں پکڑے جاتے. تذکرہ کر کے بتا دیا کہ وہ بہت بری جگہ ہے, اس سے بچ جاؤ. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف اللہ کی رحمت ہے اور برے کام کرنے والوں کو اگر جہنم میں ڈالا جائے تو یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی اس ہدایت کی نعمت سے فائدہ لینے والا بنا دے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ بات کہ کیا لمح البیان، تو بولنے کی صفت جو ہے یہ انسان کی سب سے خوبصورت صفت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں کتنا کچھ ہو اور آپ اپنا معافی ضمیر نہ بتا سکے، بول نہ سکیں، گونگے ہوں، یا کسی کو ویسے ہی نہیں بولنا آتا جھجھک ہوتی ہے، لوگ اپنی انگلیاں چباتے ہیں لیکن کہتے کیا کریں، دوسروں کے سامنے آتے ہیں بات نہیں کر سکتے، تو اپنی بات بیان کر لینا یہ کتنی بڑی صفت ہے۔ انسان اور حیوان کا فرق ہی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بولنے کی بات کر دی، اس کی وجہ سے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ بولنا صرف بولنا نہیں ہے، اس کے بیچ عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، کتنی قوتیں جمع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد انسان بولتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جو بہرا ہوتا ہے تو وہ گونگا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اتنی چیزیں ہمارے جسم میں کام کرتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے بولنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان اس چیز کو سمجھے تو یقیناً اس کو پھر اسی ذات کے لیے بولے۔ اس کا حق کیا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ دیا، پھر کیا تم اپنے بولنے کی اپنی قوت گویائی کو اس کے لیے نہیں چلاؤ گے؟ سورۃ حمیم سجدہ میں بھی آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات کس کی ہے اس کے سوا جس نے اللہ کی طرف پکارا۔ تو دعا کیجئے کہ ہماری یہ قوت بیان اللہ کے راستے میں لگے۔ کتنی تیز تیز ہماری زبان چلتی ہے، کبھی 2+2 کو 4 کرتے ہوئے، اور کبھی 911 کرتے ہوئے، اور کبھی کچھ، لیکن یہ زبان اللہ کے لیے چلے، اللہ نے ہمیں دیا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ بڑی بڑی مخلوقات، ایک زبردست قانون، ایک اٹل ضابطہ جس میں اللہ نے اس کائنات کے بڑے بڑے سیاروں کو باندھا ہوا ہے۔ انسان اب دیکھیے کہ وقت اور دن اور تاریخوں اور فصلوں اور موسموں کا حساب انہی چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ رات اور دن آ جاتے ہیں، چاند کے ساتھ اب دیکھیے کہ موسم بدلتے ہیں، کس طرح سے کبھی دن لمبے، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی کچھ، یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور نجم، ستارے، عرب لوگ بیل بوٹوں کو بھی نجم کہتے تھے، جیسے جن کا تنا نہیں ہوتا، مثلا خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ پیچھے سے سورج چاند ہے تو ستارے سے مراد ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی چیزیں اس رب کی ہیں۔ ہمیں تو اس وقت غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں کیا کچھ ہمارے لیے پھیلا دیا، اور ہم سب کو کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو۔ اب اتنی چیزیں کر کے کہا یسجدان، یہ سجدے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ وہ سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں؟ کائنات کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا، اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے، زمین سے آسمان تک سب کچھ اس کے آگے ہے۔ تو انسان، تو 5-6 فٹ کا ہو کر آخر اس کے آگے کیوں سر اٹھاتا ہے؟ اب مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو، اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ لفظ میزان آیا ہے، اور میزان سے مراد عدل ہے۔ میزان قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اس کائنات میں عدل ہے، اتنے ستارے، سورج، چاند، اتنا کچھ گھوم رہا ہے، لیکن کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرتا، کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، تو تم بھی نہ کرو۔ جس طرح یہ سب مختلف چیزیں، دیکھیں سورج کتنا گرم، چاند کتنا ٹھنڈا، ایک ہی آسمان میں رہ رہے ہیں، ایک ہی فلک میں تیرتے پھر رہے ہیں، تو ہم غصے والے انسان اور نرم مزاج کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے؟ تو زندگی کا نشان نہ باقی رہے اگر کائنات کے اندر اس چیزوں کی وجہ سے اختلافات ہونے لگے۔ ایک بیلنس یونیورس میں تم رہتے ہو جس کا نظام عدل پر ہے، تمہیں بھی عدل کرنا چاہیے۔ اگر تم لوگوں کے حق نہیں دو گے، تم نے گھر والوں کے حق نہ دیے، تم باہر والوں کی نظروں میں کتنے بڑے بنو گے؟ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ ترازو میں ڈنڈی مار کر اگر کوئی آج کسی کی 1 تولہ بھر چیز لے لیتا ہے، تو وہ اللہ کے اس میزان عالم میں خلل ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا بہت بڑا حصہ، ان 3 آیتوں میں بیان کیا گیا، توحید، عدل، کہ انسان توحید پہ رہے اور عدل پہ رہے، اس کے بعد پھر نبی کی اقتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ پھر آسمان کے بعد اب زمین کی بات، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ آیت 25 تک تقریباً، یعنی زمین کا تذکرہ جہاں سے شروع ہوا، یہاں سے آگے اگر آپ جائیں تو آیت نمبر 25 تک اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور ان احسانات اور ان کرشموں کا ذکر ہے جس سے انسان اور جن دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر تقاضا کیا ہے کہ کفر اور ایمان کا اختیار رکھنے کے باوجود انسان اپنی خوشی سے رغبت کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ اتنی بڑی کائنات جھکی ہوئی ہے۔ پھر یہاں دیکھیے انعام کا لفظ ہے۔ انعام کیا ہوتا ہے؟ چھپائے انسان، ہر وہ چیز جو خلق ہے، مخلوق، کریشن۔ اور وعدہ کرنے سے مراد کے بنانا، تیار کرنا۔ تو گویا کہ اس کائنات میں اللہ نے ہر ذی روح کو شامل کر دیا۔ انعام کیا ہے؟ ہر ذی روح، خلائق، جاندار، انس اور جن سب اس میں آ جاتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اس زمین کے اوپر صرف انسان کا حق نہیں، باقی مخلوقات بھی ہے۔ ڈھنگ سے رہے گا، طریقے سے رہے گا تو سب کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے، اور نہیں ٹھیک رہے گا تو صرف اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک تو میزان باہر رکھی ہے نا، ایک اندر بھی رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کائنات کا نظام اچھی طرح چلو۔ دلوں میں میزان رکھ دی، ہمیں خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ نہیں۔ ساری دنیا کو آپ خوش کر لیں، آپ کا اپنا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے غلط کیا ہے۔ آج انسان اللہ کی انہی نعمتوں کا مس یوز کرنے کے بعد اللہ ہی کے آگے جھکتا نہیں اور پھر بڑا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ اس کائنات میں یہ سب کچھ اس نے پیدا کر دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس جنوں انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس ہر ایک پہ آپ سوچئے گا کہ میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ آلہ، اتنا وسیع لفظ ہے، نعمتیں، اللہ اکبر، چھوٹی بڑی، قدرت، کمال، جو کچھ ہے، نعمتیں بھی ہیں اس میں۔ اس میں اللہ کی قدرتیں بھی ہیں، اس میں وہ چیزیں بھی جو ہمارے اختیار میں ہیں، جو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ بتاؤ آج تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کس وجہ سے ہے، کس نے دیا؟ کبھی غور کرو، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کہاں ہے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ اس لفظ آلہ کا اردو زبان میں ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنے مختلف معنی ہیں اس ایک لفظ کے۔ اور جتنی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نعمتیں ہمارے پاس، ان سب کے اوپر تو واقعی لفظ آپ انعام ہے۔ باقی رہے گی جھٹلاتے ہو تو کذبان، تو جھٹلانے سے مراد وہ رویے جو اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرشموں اور اس کی خوبصورت صفات کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا، کچھ اس کو بس ایک میٹر سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ کائنات ایک حادثے کا نتیجہ ہے، کچھ کہتے ہیں ہو تو گیا لیکن اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، بس ہو گیا تو ہو گیا، اور کچھ مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، عمل سے نہ شکریہ، رزق اللہ کا کھاتے ہیں اور گن دوسروں کے کھاتے ہیں، بات شیطان کی مانتے ہیں اور کہتے خود کو رب کا بندہ۔ اس طرح سے انسان مختلف طریقوں سے لے کے آتا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے گا کہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ سائنس حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنے سال پہلے کس نے بیان کر دیا۔ فرمایا خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، پس جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیے کہ انسان کی تخلیق کے جو ابتدائی مدارج قرآن پاک میں بیان ہیں ترتیب کے ساتھ، آج آپ دیکھیں تو یہ سب کچھ سائنس نے پروف کیا۔ سب سے پہلا انسان کا جو پوسچر تھا نا، وہ تراب تھا، مٹی تھی، پھر خاک تھی، اس کے بعد تین ہو گئی، گارا، پانی ڈال دے مٹی میں تو وہ ایسی چکنی سی ایک چیز بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے تین لازب، لازب کہتے چپکنے کو، لیس تر گارا، یعنی کچھ دیر وہ گارا ایسے ہی پڑا رہا تو اس کے اندر جراثیم پیدا ہوئے، زندگی کی رمک پیدا ہوئی اور وہ گل سڑ گیا۔ پھر چوتھا درجہ تھا ہمائی مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے۔ کبھی بھی آپ باہر کوئی گیلی چیز رکھ دیں یا آٹا گوند کے رکھ دیں دو تین دن، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ اور پھر پانچواں درجہ سلسال من ہمائی مسنون کالفخار، سڑا ہوا گارا جو سوکھنے کے بعد پکی مٹی بن گئی، ٹھیکری۔ اور آخری کی صورت ہے پھر بشر، جو آج ہم سب کے سامنے ہے، جو مٹی کی آخری صورت، جس میں اللہ نے پھر اپنی روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور جس کے جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اور پھر اگلے درجے شروع ہوتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پیچھے ہم پڑ چکے ہیں، پھر اس کی نسل بڑھائی ایک حقیر پانی سے جس کو کہیں نطفہ کہا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے مقامات قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ سب کو جمع کر کے دیکھ لیجئے تو آپ ثابت کر لیں گے کہ قرآن نے جو بات لکھی آج وہ 100% ہے۔ تو راب کا ذکر سورت آل عمران آیت 59 میں ہے، تین کا ذکر سورت سجدہ آیت 7 میں ہے، تین لازب کا ذکر سورت صافات کی آیت 11 میں ہے، اور چوتھا اور پانچواں اسی سورت کی آیتوں میں آ گیا، اور اس کے بعد خالقم بشر من تین، اور اس کے بعد جو اس میں روح ڈالنے کا ذکر ہے یہ سورت سواد کی آیت 71 اور 72 میں ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں رجالن کثیرم و نساء کی سورت میں جو انسان کی شکل بنتی ہے یہ سورت نساء کی پہلی آیت ہے، آگے سے سلالہ سے اس کی نسل چلانے کا تذکرہ سورت سجدہ کی آیت 8 میں، اور پھر تراب سے لے کر نطفے تک کا تذکرہ سورت حج 5 میں۔ ایک جگہ غلطی لگ سکتی ہے، دوسری جگہ کیسے لگ گئی؟ اللہ کے نبی کو ڈاکٹر نہیں تھے، امبریولوجسٹ نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ وہ خلق الجان من مارج من نار، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، یہ وہ آگ نہیں ہے جو لکڑی اور کوئلے کے چلانے سے ہوتی ہے، کیونکہ مارج کہتے ہیں خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ سے پتہ چلا کہ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مدارے سے گزرتے ہوئے وہ مٹی کے آج کے انسان کی صورت میں بن گیا، اور پھر نطفے کے ذریعے اب چل رہا ہے، اسی طرح پہلا جن جو تھا وہ خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور اس کی ذریت سے پھر جنوں کی نسل ہوئی۔ جیسے انسانوں کے جد امجد جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح جنوں کا بڑا جو ہے وہ جان ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ سب اللہ کی کائنات ہے، جن ہیں، ان کے اندر روح بھی ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتے، عمریں بہت لمبی، قد بھی لمبے، لیکن عقل عام انسان کے بچے کی طرح کی ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کو اچھا برا نہ کہیں اور اپنے کام میں کام رکھیے۔ اگر اس کی تفصیلات آپ سننا چاہیں تو اس کو سورت جن کی سبیل الجنہ کی تفسیر میں سن لیجئے، وہاں ہم نے کافی زیادہ بات کی ہے۔ کاف اب اعلی ربی کما تو کزیبان، پھر بتا اپنے رب کی کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے، جس نے مٹی سے انسان اور آگ سے جنوں کو پیدا کر دیا، کوئی بنا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ پانی کیسے ہڈی میں بدل جاتا ہے؟ کیا ماں ہڈیاں کھاتی ہے پریگنینسی میں کہ بچے کی ہڈیاں بن گئیں؟ ماں کیسے پانی کے قطرے کی قدر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جسم کے اندر اتنے مختلف مرحلوں سے گزار دیتا ہے؟ انسان کبھی سوچ کے تو دیکھے، انسان کے بچے کا انسان ہی بننا، کوئی مچھلی نہیں پیدا ہو گئی، کوئی بندر نہیں بن گیا، کتنی زیادہ انسان کے اعصاب کو شل کر دینے والی حقیقتیں جس کو انسان مانتا نہیں ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک اور پروردگار وہی ہے، پس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذرا سوچیے، اتنا بڑا، دو مشرق دو مغرب، 24 گھنٹے سے زیادہ لگ جائیں جہاز میں بھی جاتے آتے ہوئے، کدھر سورج ڈوبتا ہے، کدھر نکلتا ہے، کہاں آسٹریلیا اور کہاں امریکہ، دو حدے ہیں، شاید 24 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس جنو انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو چھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ دو سمندروں کے بیچ میں ایک آڑ دکھتی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ تم بھی حدیں نہ توڑو۔ آج انسان حدیں توڑتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، اپنی گاڑی کو اور اسپیڈ سے ہارن بجا بجا کے آگے نکلنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کائنات کتنے ڈسپلن پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا سمندروں کے اندر موتی اور مونگے رکھے ہوئے، کھارے پانیوں کے اندر سے کتنے خوبصورت موتی نکلتے ہیں، تم کڑوے انسانوں کے اندر سے خیر کیوں نہیں نکال سکتے؟ تم کیوں لڑ لڑ جاتے ہو؟ تمہیں کیوں فکر نہیں؟ ملخ الجوار المنشآت، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، پس جنو انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو چھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس دنیا پر ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات باقی رہنے والی ہے۔ سوچ کے دیکھیے، سب چلے جائیں گے، میں بھی چلی جاؤں گی، آپ بھی چلے جائیں گے، کوئی پیارا، کوئی لاڈلا کوئی نہیں باقی رہے گا، آج ان چار دنوں کی زندگی میں تم کدھر لگ گئے، فانی چیزوں کے پیچھے لگ کے لا فانی ذات کو بھول گئے۔ ہمیشہ انسان اپنی پیاری چیز کے جانے پہ روتا ہے، تو کیوں نہ اس سے پیار کیا جائے جو کبھی نہیں جائے گی۔ بے وقوف ہے وہ جو مٹنے والی چیزوں کے پیچھے رہے، اور عقل مند ہے وہ جو ایک بہت بڑی ذات کے ساتھ اپنا دل لگا لے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو پھر آپ کو بھی اپنے اندر ایک پختگی محسوس ہوتی ہے۔ کون سا رب؟ ذوالجلال والاکرام، بہت بڑی قدرت والا، طاقت والا۔ سوچیے ذرا اس کو ایک منٹ کے لیے۔ آج 50-60 سال جی لیا، دھن دھنا لیا، ماتھے پہ آپ نے اپنے شکنیں ڈال لیں، اکڑ کے چلے، کب تک؟ جب مٹی میں جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ ماضی کا قصہ بن جائے گا انسان۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے۔ ذرا سوچیے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا جس سے سب مانگتے ہیں، ہے نا بڑی بات۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کی ذات بڑی ہے۔ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو ڈبا رہا ہے، کسی کو بچا رہا ہے۔ ہر وقت اس کو سنتے ہوئے تو میرے دل میں ایسے لگتا ہے مصروفیت مصروفیت۔ اس کے باوجود کائنات کا نظام کتنا خوبصورت ہے۔ ہم ایک وقت میں دو کام اکٹھے شروع کر دیں، ہم سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو پھر فبئی آلائی ربکما تکذبان، پس جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے، کیا کچھ ہے اس میں۔ آپ نوٹ کیجئے، ابھی ہم اتنا بات نہیں کر پا رہے، لیکن ہر جگہ آلہ کا ترجمہ فرق ہے۔ کہیں یہ قدرت کے معنوں میں، کبھی نعمت کے معنوں میں، کبھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے معنوں میں۔ کیا کیا لوگ اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں، کیسے کیسے شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، سنفرغ لکم ایہا الثقلین، اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ کر لو مستیاں، موج کر لو، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تم آج زمین پہ چل پھر رہے ہو، لیکن اللہ تمہیں بوجھ کہہ رہے، ثقلان، بوجھ، وہ بوجھ جو سواری پر لدا ہوا ہو، دو لدے ہوئے بوجھو۔ کیسے زمین پر لدے ہوئے دو بوجھوں کی حیثیت سے انسانوں اور جنوں کو یہاں پیش کیا؟ یہ کون سے بوجھ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے انکار کر دیں؟ ایہا الثقلان، آگے آپ دیکھیں گے آیت 45 تک ایہا الثقلان کہہ کر جن کو مخاطب کیا انہی کا تذکرہ ہے، نالائق گرو جو زمین کا بوجھ ہے۔ اللہ کہتا ہے ان قریب تمہاری خبر لیتا ہوں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اور یہ جو فارغ ہونے کی بات ہے، اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ آج بڑا مصروف ہے کہ نافرمانوں سے پوچھ نہیں سکتا، فارغ نہیں، لوگ کچھ بھی کریں، نہیں، وہ تو ہر ایک کو ساتھ ساتھ حساب چکا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ان کی مہلت مقرر کی ہوئی ہے، ایک خاص وقت تک ان کی نسلوں کی نسلیں پیدا کرے گا، ان کو اس دنیا کے امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا، اور جب سب پہ حجت تمام ہو جائے گی تو ایک دم ان کی پکڑ کرے گا اور ان کو لے جائے گا۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو پھر تم جھٹلاؤ گے؟ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی بات کر دی۔ تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو بہت بڑے بنتے ہو؟ حالانکہ بڑے ہم ہیں، ہم تمہیں دنیا میں موقع دیتے ہیں، لیکن تم بھاگ بھاگ جاتے ہو۔ جاؤ دکھاؤ کدھر جاتے ہو، کسی سیارے پہ جا کے چھپ جاؤ، کسی ستارے میں چلے جاؤ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یرسل علیکم شواظ من نار، تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبئی آلائی ربکما تکذبان، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کھلا ہوا دکھ رہا ہے۔ اپنا گناہ تو سامنے پڑا ہوا ہے، خود لوگ اپنے گناہوں کا اظہار کر رہے ہوں گے، کس طرح یہ لوگ بھاگے بھاگے پھرتے تھے، وہاں پکڑ لیا جائے گا، جدھر جاؤ گے، کیونکہ چہروں سے پہچانا جائے گا نا، اس دن لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا کیا۔ کفا بے آلہ ربکما تکذبان، پھر تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، اور ان کو پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ ذرا امیجینیشن میں تلائیے، یوں بالوں سے پکڑا، یہاں عقل تھی نا، پاؤں میں روندا جائے گا ان کو۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، ہاذہ جہنم اللتی یکذبو بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم جھوٹ قرار دیتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اسی جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فبأی آلائی ربکما تکذبان، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ اس دن تمہارے چہروں پہ تمہارے گناہ لکھے ہوں گے، تمہارے چہرے اطمینان سے خالی، خوشی سے خالی، گھبراہٹ، خوف، پریشانی، ریگریٹ، شامت آ گئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا، بتاؤ کیا کیا، کس طرح آگے، نعمتیں کس نے دی، کیوں دی، اس سے کیا فائدہ لیا، کیا کر کے آئے ہو؟ اور جہنم کی گرمی سے پیاس کا برا حال ہوگا تو بھاگ بھاگ کر پانی کے چشموں کی طرف جائیں گے، وہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ اس طرح جہنم اور ان چشموں کے درمیان گردش کرتے کرتے ان کی عمریں بیت جائیں گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوشش کی، جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے خوف میں رکھتے تھے، اس کے لیے کہا، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ فبأی آلائی ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ جس نے دنیا میں زندگی ڈرتے ہوئے بسر کی، جس کو ہمیشہ یہ احساس رہا کہ میں دنیا میں شتر بے مہار کی طرح نہیں بنا کر چھوڑ دیا گیا، بلکہ ایک روز مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، پھر جس بندے کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے وہ خواہشات نفس کی بندگی سے بچے گا، اندھا دھند ہر راستے پہ نہیں چل پڑے گا، حق اور باطل، ظلم اور انصاف، پاک اور ناپاک، حلال اور حرام میں تمیز کرے گا۔ اس کی زندگی ایک پابند زندگی ہوگی، جان بوجھ کے اللہ کے حکم نہیں توڑے گا۔ یہی اللہ کہتے ہیں کہ وہاں اس کو جزا ملے گی، جنتان، دو جنتیں۔ دیکھیے جنت کا اصلی معنی باغ ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ جنت سے مراد وہ باغ کہ جہاں نیک لوگ رکھے جائیں گے، ایک جنت، دوسری، کئی قسم کی جنتیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیک شخص کو اس بڑی جنت میں دو جنتیں دی جائیں گی، جو اس کے لیے خاص ہوں گے، ان کے ایک محل ہوں گے، ان کے خادم وہاں ہوں گے، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ وہاں رہے گا، ہر گھر اپنی جگہ ایک نعمت ہوگا۔ دنیا میں کتنا اللہ کو ناراض کیا مٹی اور چونے کے گھروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں وہاں سب کچھ مل جائے گا، تھوڑا صبر تو کرتے، خوف نہیں آیا میرے سامنے کھڑا ہونے کا؟ وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ زواتا افنان، فبأی آلائی ربکما تکذبان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاو گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاو گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاو گے؟ دو قسموں سے کیا مراد ہے؟ ایک باغ میں جائے گا تو ایک شان کے پھل اس کی ڈالیوں میں لدے ہوئے، اور دوسرے باغ میں جائے گا تو پھلوں کی شان کچھ اور ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہر باغ میں ایک قسم کے پھل معروف ہوں گے، دنیا میں جن کو جانتا تھا، خواہ مزے میں وہ دنیا کے پھلوں سے کتنے اچھے ہوں، اور دوسری قسم کے پھل بالکل نہیں ہوں گے، نادار، کبھی خواب و خیال میں بھی نہ آئے تھے۔ کیا انسان کی وہاں شان ہوگی؟ متقین علی فرشن، جنتی لوگ اب ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، یعنی اندر کا موٹا کپڑا بھی ریشم کا ہوگا اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی, ٹچ سسٹم کی بھی ضرورت نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود بخود وہ پھل تمہارے پاس آ جائیں گے. کیسا لیئر موڈ آتا ذہن میں, اور اس سے بھی بڑھ کے فیہن قاصرات الطرف, ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عورت کی اصل خوبی کو یہاں بیان کرتے ہیں, شرم, قاصرات الطرف, بے باک نہیں, بے حیا نہیں, حیادار عورتیں. اللہ نے یہاں ان کے حسن جمال سے پہلے ان کی حیا کا تذکرہ کیا. کسی نے ان کو چھوا نہیں, پاک دامن تھی. حسین عورتیں کسی ایسی جگہوں پہ, کلبوں میں اور ایسے قہوہ خانوں میں نہیں نظر آئیں گی کہ اپنے حسن کو دوسروں کے لیے فتنہ بنا دیں, ہر گندا شخص ان کو دیکھ سکے. چھپی بھی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو کر کیا دے گا؟ باقرہ لم یتمسخن انسوں ولا قبلہم ولا جان. بوڑھی عورتیں جوان بنا کے پیش کی جائیں گی. کوئی عورت کماری مر گئی یا کسی کی بیوی رہی یا بوڑھی ہو یا جوان, جب جنت میں جائے گی تو نئے سرے سے بنائی جائے گی. جوان, کنواری, جس عورت کا دل جس مرد کے ساتھ دنیا میں تھا اسی کی بیوی ہوگی. نیک شوہروں کو نیک بیویاں. اللہ اکبر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں نیک جوڑے ساتھ جائیں گے, اور جنوں کی بات ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیک جن بھی جائیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ سب کے لیے تیاریاں کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہے تو دوسرا نہیں, دوسرا ہے تو تیسرا نہیں, کیونکہ مرد جنوں کے بھی چھونے کی بات ہوئی ہے نا. آپ دیکھیے کہ جہاں ایسی عورتوں کا تذکرہ آتا ہے تو عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں, ہائے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, ہمیں کون پوچھے گا. اللہ کے نبی سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی, جنت کی عورت زیادہ افضل ہے یا حور؟ تو آپ نے کہا کہ دونوں کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے استر اور اوپر کا کپڑا, یعنی عورت زیادہ شان والی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے عمل کیا, اس نے اپنے آپ کو روکا, صبر کیا, نفس پہ پابندیاں لگائیں, حرام سے بچی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیاں ضائع نہیں کرتا, اسی لیے فرما دیا کہ فبئی آلائی ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فبئی آلائی ربکما تکذبان, پھر جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف کا تم انکار کرو گے؟ بتائیے ذرا, آج کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر دنیا میں عمر بھر اپنے نفس پر پابندیاں لگائیں, حرام سے بچیں, حلال پر اپنے آپ کو روک لیں, فرض کو فرض جان کر اپنے فرائض انجام دیں, حق کو حق مان کر تمام حقداروں کے حقوق ادا کریں, شر کے مقابلے میں ہر طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کریں, خیر کا ساتھ دیں, کہ اللہ ان کی قربانیاں ضائع کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا, اللہ تو بہت قدر کرتا ہے. اس لیے تم اللہ کی ناقدری نہ کرو گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط سوچ لیا کہ جو بھی کرے گا اس کو سب کو ایک ہی جیسا ملے گا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان, اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا عَیْنَان, دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے, فواروں کی طرح ابھلتے ہوئے. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ لم یتمسہن انسم قبلہم ولا جان, ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. فبئی آلائی ربکما تکذبان, تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ کوئی نہیں جھٹلا سکتا تو مان جاؤ کہ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام. اتنی خوبصورت صورت ہے, بیچ میں بولنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ کہیں رکوں کچھ کہوں, ایسے لگ رہا تھا کہ میرے لفظ جو ہے نا وہ اس صورت کے حسن کو کم کر دیں گے. خود ہی سمجھ میں آنے والی باتیں, اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو سنیں اور اس کو پڑھیں. لوگ پتہ نہیں اس کے کیا کیا وظیفے قرار دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر غور کر کے اگر اللہ کی قدرت کو پا جائیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی سے محبت کرنے پہ مجبور نہ ہو. انسان بہت نا شکر ہے, اپنے رب کو نہ جانے کہاں رکھتا ہے. تو یہ تھی سورت الرحمن. اگلی سورت ہے سورت واقعہ. پہلی ہی آیت اس سورت کا نام ہے, واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ سورت سورت طہٰ کے دور میں نازل ہوئی. پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی, پھر واقعہ, پھر سورت شورا. حضرت عمر چونکہ سورت طہٰ کی آیتوں کی سن کر ایمان لائے تھے تو اس سے پھر لگتا ہے کہ سورت واقعہ جو ہے اس سے پہلے نازل تھی. اس میں تھوڑا سا قرآن کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کو وہ لوگ نہیں چھو سکتے جو ناپاک ہیں, اسی لیے حضرت عمر کی بہن نے اس سے دینے سے انکار کر دیا تھا. اس پوری سورت کا موضوع آخرت ہے, توحید اور قرآن کے بارے میں شبہات. کیسے کہتے ہو یہ نہیں آئے گی, آگے رہے گی, جب آئے گی تو لگ پتا جائے گا. اور تین گروہوں کا تذکرہ ہے. آج بھی ہیں یہ تینوں, بس ہمیں دکھتے نہیں ہیں یا ہم ان پہ غور و فکر نہیں کرتے. یہ سورت بھی واقعی ایک اسٹریچ میں سننے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافیہ. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. یہاں پتہ چل رہا ہے نا کہ پیچھے اختلاف تھے. کفار اپنی مجلسوں میں قیامت کے خلاف باتیں بناتے تھے, یہ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا, یہ نئی باتیں کرنے آ گیا, دیکھو یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو عقل میں نہیں آتا. اور اللہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں, اذا وقعت الواقعہ ہوگا, تب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کتنا سچ ہے. یہ فکر کرو آئے گا تو ہوگا کیا. حافظۃ الرافیہ, وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی, یعنی جو نیچے کی چیزیں ان کو اوپر اور اوپر کی نیچے, جیسے پہاڑوں کے اندر کی چیزیں اگل کے باہر اور پہاڑ جو ہیں وہ زمین بوس کر دیے جائیں گے. اذا رجت الارض رجا, زمین اس وقت یکبارگی ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پرا گندا غبار بن کر رہ جائیں گے. کوئی منظر دیکھیے قیامت کا, کوئی زلزلے کا, کہیں کوئی عمارت گرائی جائے, کیا حال ہوتا ہے. اور واقعہ کیا ہونی شدنی, ہو کرے گی, لازمن ہوگی, اچانک ہوگی, کوئی جھٹلائے گا نہیں. اس کا آتے آتے رک جانا اور اس کی آمد کا پھیر دینا ممکن نہ ہوگا. اور جو ہیں ان کو نہیں کر دے گی, جو بڑے ہیں ان کو چھوٹا کر دے گی, لیکن سب سے بڑی قیامت تو اس وقت انسان پہ آ رہی ہوگی. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. خود کو سوچیے گا سنتے ہوئے کدھر ہوں گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, دائیں بازو والے. سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, یہ ہیں پاسرز, پاس ہونے والے. شکر کیا پاس ہو گئے, رائٹ ہینڈیڈ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں بازو والے, تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا, یہ ہیں فیلئرز, لوزرز. کچھ پاس ہو گئے, ایوریج, کچھ فیل ہو گئے, پیچھے رہ گئے. پیچھے کون بچا؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, اور آگے والے تو پھر آگے ہی والے ہیں, وہی تو مقرب لوگ ہیں, نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. یہ ہیں پوزیشن ہولڈرز, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ گریڈ کلوز لوگ. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں بھاگ دوڑ کی تھی, ففروا الی اللہ کا حق ادا کیا تھا, جو سارے ان فل خیرات میں تھے. اصحاب الیمین کون تھے؟ ڈھیلے ڈھالے, فرائض کے عطا پہ جیے, حرام سے بچے, حلال کھا لیا لیکن مکروہات میں پڑ گئے, کچھ اچھے کچھ برے. تو اللہ کہتے ہیں ان کو تو شکر ہے بچا ہی دیا, اتنا بھی بہت ہے. اور مشامہ شوم سے, بدبخت, منحوس, بدفالی. اردو میں کہتے ہیں نا شوم ہی قسمت, وہی لفظ ہے یہ بھی, کہ ان کا تو حال ہی برا ہے, ساری زندگی حرام میں پڑے رہے, مکروہات میں پڑے رہے, دنیا کو بس سب کچھ سمجھا. اور آگے بڑھنے والے اصل میں کامیاب ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبائی کہنے والے. معاملہ جہاد کا ہو یا انفاق کا ہو, اللہ کے بندوں کی خدمت کا ہو یا دعوت اللہ کا ہو, تبلیغ کا حق ادا کرنا ہو, دنیا میں نیکی کو پھیلانے اور برائی کو مٹانے کا وقت ہو, ہر وقت تیار ہر نیکی کے لیے, ایثار قربانی محنت, آگے سے آگے بڑھنے لگے. یہ ڈھیلے نہیں ہوتے, یہ وہ نہیں ہوتے جو شروع میں آگے اور بعد میں ڈھیلے ہو گئے, یہ وہ ہیں جو شروع میں آئے اور آخر تک آگے سے آگے رہے. یہ دوسروں کے آنے سے ریلیکس نہیں ہو جاتے, یہ فوکسڈ لوگ ہوتے ہیں, جس کام پہ ہیں اسی میں مگن. یہ بہت سارے کام کرنے والے بھی نہیں ہوتے, ادھر ادھر ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے, بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کام کیا اس کو پوری امانت کے ساتھ ادا کیا, اسی میں کھپ گئے, اسی نصیب پہ راضی ہو کر اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے لگ گئے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ لوگوں سے اللہ کے نبی نے پوچھا, جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب آپ سنیے اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں ہم, کہ آپ نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا, اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا, اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ہمیں کتنی بار حق پیش کیا گیا, پہلے ایک کورس کیا قرآن کا, اس میں ہمارے سامنے سورۃ نور پیش کی گئی, پھر دوسرے کورس میں, اب خلاصہ قرآن میں. ابھی بھی کہتے نہیں, یہ آیتیں میرے لیے نہیں, یہ آیتیں امریکہ میں رہنے والوں کے لیے نہیں, یہ آیتیں ناروے والوں کے لیے نہیں, نہیں یہاں رہ کے تو گھر لینا پڑے گا, یہاں رہ کے تو نکاب کرنا, خود سے لوگوں کو ڈرانا ہے. اپنے آپ کو پوچھیں کہ کتنا حق ہمارے دلوں میں آ گیا, تو یاد رکھیے پھر اللہ آپ کا اور میرا حق نہیں چھوڑے گا. ہیں تو یہ بہت سارے لوگ, لیکن کس دور میں ہوں گے؟ سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, اگلوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. اللہ اکبر, جو گزر گیا دور گزر گیا. کچھ لوگوں کو اللہ موقع دے ہی دیتا ہے, وہ کر گئے جو نیکیاں کرنی تھیں. اس دور میں, نبی کے دور میں, رسولوں کے دور کے لوگ میں بہت تھے, اور بعد والے دور میں دن بدن کم ہوں گے. جیسے شمع سے دور جائیں تو روشنی کم ہوتی ہے, اسی طرح ہدایت کا بھی یہی حساب ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں آدم کے وقت سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں جتنی امتیں گزری وہ اولین ہیں, اور آپ کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے نبی کے دور میں کے لوگ اور آپ کے وفات پانے کے بعد کے لوگ. کوئی کچھ بات کو کہتا ہے, لیکن ہم تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کون ہیں, کہاں کھڑے ہیں, ہمارا کیا مقام ہوگا کل اللہ کی نگاہوں میں. اللہ اکبر. وقلیل من الاخرین علی سرر موضونا متکئین علیہا متقابلین, سجے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں کینہ جو نہیں. سامنے اسی کے بندہ بیٹھتا ہے جس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے, شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے, اور کنٹر اور ساگر دوڑتے پھر رہے ہوں گے, جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں, اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کر لیں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر ان کو ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ یہاں رکنے کو اس لیے نہیں دل چاہا کہ یہ وی آئی پی لاؤنج والوں کی باتیں ہیں۔ ان کی دیکھیں کتنی ڈسکرپشن ہے، ایسے لگ رہا ہے پوش علاقہ اور ایگزیکٹو کلاس، بزنس کلاس۔ لیٹ کے جاؤ، لوگ بیٹھے تنگ سیٹوں پہ سکڑے ہوئے، تم لیٹ جاؤ، ٹانگیں بھی سیدھی کر لو، لائٹیں بھی تمہاری اپنی، کھانے میں پھل پیش کیے جائیں۔ کتنی بڑی نعمتیں، اور سب سے بڑی بات کہ تم تو نہیں کسی سے کچھ کہتے لیکن تمہیں کسی کا سننا بھی نہیں پڑے گا۔ کتنی کوشش کرتا ہے انسان دنیا میں کسی کو کچھ نہ کہے لیکن اس کو سننا پڑ جاتا ہے۔ اور سلامن سلامن، سلامتی سلامتی، پیس پیس۔ اصل پیس تو پھر یہ ہے نا۔ اب اس کے بعد اکانومی کلاس والوں کا کچھ تذکرہ۔ پہلے تو دعا کریں کہ اللہ جن کا ذکر تو نے ابھی کیا ہمیں ان میں کر لے۔ عمل تو کوئی نہیں ایسے، لیکن تو کرنے پہ قادر ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّحْدُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ۔ اور دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں اور تہ بتہ چڑے ہوئے کھیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی خط نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھل اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقیرہ بنا دیں گے۔ بار بار تذکرہ دیکھیے عورت کی عصمت کا، باقیرہ، گندی عورت نہیں۔ اوروبن اتروبا، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن برابر، کس کو ملیں گی لیس قابل یمین۔ یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ کتنے ہیں یہ؟ ثلتم من الاولین، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے۔ وثلتم من الاخرین، اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے۔ یہ ہے اکانومی کلاس، سب کچھ من پسند۔ اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ عورتوں کا کتنا تذکرہ ہے۔ جنت کے مردوں کے بارے میں کچھ کم ہی آتا ہے لیکن عورتوں کا بہت ہے۔ دنیا میں بھی تو عورت ہی کا تذکرہ زیادہ نا۔ خوبصورت عورت، اوروبن اتروبا، بہترین نسوانی خوبیوں کی مالک عورت، بات میں اچھی، جذباتی، ایموشنل، اپنے شوہر سے دل کی اس گہرائی سے محبت کرنے والی، اور اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرے۔ اور اتروبا ہم عمر، ایج فیلوز۔ کوئی کہتا ہے جنتی عورتیں آپس میں ایک عمر کی ہیں، کچھ کہتے نہیں شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی، یعنی ہلکی ہلکی مچھیں، مگر داڑھی نہ نکلی ہوگی، گورے چٹے ہوں گے، گٹھے ہوئے بدن ہوں گے اور آنکھوں میں سرما ڈلا ہوگا، اور سب کی عمریں 33 سال کی ہوں گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ، اور بھی ملتی ہیں۔ کیا شان ہے، اللہ تعالی ہمیں سابقون الاولون میں کر دے لیکن اصحاب الیمین سے نیچے نہ کرے، کیونکہ اس کے نچلا درجہ بہت برا ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہو، یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں ہاتھ والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ اللہ اکبر، کتنی ڈانٹ پڑ رہی ہے، کھاؤ مرو یہی کھانا پڑے گا، زقوم، گندا کھانا کھانا پڑے گا، بھوک نہیں پھر بھی کھاؤ، کیوں نہیں کوشش کی، اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی، تم اس کے بغیر دنیا سے چلے گئے، تمہیں عقل نہیں تھی؟ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو، یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ یقین کر، انسان کو اگر عقل ہو نہ تو شرم سے ڈوب مرے۔ اللہ نے کیسے انسان کو اس کی اصل اوقات دکھا دی ہے؟ بنتے کیا ہو، ایک نطفے سے نکلے، ایک حقیر کیڑے سے بنے، آج کیا بنے پھرتے ہو؟ تم جس طرح اپنی مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتے، مر بھی نہیں سکتے۔ مرنے کے لیے بھی تم کو رب ہی کی ضرورت ہے۔ تمہیں انسان کی جگہ جانور بنا دیتے، تمہاری دم لگا دیتے، تمہارے ناک کی جگہ تھوتنی لگا دیتے، تمہارے ہونٹ تمہارے پیٹ تک لٹک رہے ہوتے، کیا کر سکتے تھے؟ افرائیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو، یہ اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ جواب دو، کون ان بیجوں میں برکت ڈالتا ہے؟ کدھر سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ سب اللہ کرتا ہے، جتنی مرضی محنتیں کر لو، فصل تبھی ملے گی جب اللہ چاہے گا۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا، یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ افرائیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا۔ ایک ایک نعمت کا اللہ تعالی حق لے رہے ہیں، بتاؤ کس نے دیا، کہاں سے آیا، کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا؟ کرو کیا؟ فسبح بسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کرو اپنے رب عظیم کے نام کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں اللہ کی تسبیح کا کتنا تذکرہ ہے، پھر بھی ہم کتنی کم تسبیح کرتے ہیں۔ یہ آیتیں حقیقت میں انسان کو بہت سوچنے پہ مائل کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں۔ یہاں پہ رخ پورا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔